السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
ایف اے ٹی ایف کی شرائط پوری کرنے کا پاکستانی عزم خوش آئند ہے، امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان کا بیان۔
جنوبی ایشیا،
بھارت نے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل کیے جانے کا خیر مقدم کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، امیگریشن کے حامی گروپس ہفتے کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن سے متعلق پالیسیوں کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ نے پاکستان کی طرف سے بین الاقوامی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق اپنے نظام میں پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کے سیاسی عزم کو سراہا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ایک ترجمان کا یہ بیان دہشت گردی کے لیے مالی وسائل پر نظر رکھنے والے عالمی تنظیم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے جمعے کو پاکستان کا نام باضابطہ طور پر ان ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے کے بعد سامنے آیا جنہوں نے اس حوالے سے مؤثر اقدام نہیں کیے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
امریکہ کی محکمہ خارجہ کی ایک ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی ایف اے ٹی ایف اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی ترسیل پر نظر رکھنے والے ادارے کی پاکستان کے لیے تجویز کردہ شرائط پوری ہو سکیں، جن میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1267 پر عمل کرنا بھی شامل ہے، جس کے مطابق تمام ملکوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قرارداد کے تحت کالعدم قرار دیے گئے تمام افراد اور تنظیموں کے اثاثے منجمد کریں، جن میں حافظ سعید اور ان سے منسلک فلاحی تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ حافظ سعید جماعت و دعویٰ اور فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، اور ان دونوں تنظیموں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی اور امریکہ دہشت گرد تنظیمیں قرار دے چکے ہیں۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے رواں ہفتے پیرس میں ہونے والے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق اپنے انتظامی اداروں کو مضبوط کرنے کے بلند سیاسی عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے مزید کہا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے پاکستان ایک ایکشن پلان پر عمل کرے گا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے بیان پر پاکستان کی طرف سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کے تجویز کردہ ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا۔ اقتصادی امور کے تجزیہ کار عابد سلہری کا کہنا ہے کہ اگرچہ پاکستان نے بینکوں کے ذریعے شدت پسند تنظیموں کے لیے مالی وسائل کی ترسیل کو روکنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، تاہم ان کے بقول نان بینکنگ چینلز کے غیر قانونی طریقوں کے ذریعے رقوم کی ترسیل کو روکنا اب بھی ایک چیلنج ہوگا۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ہمارا جو بینکنگ سسٹم اور جو ہمارے فائنانس سسٹم ہے اس میں ابھی بھی کچھ ایسے حکم موجود تھے جس میں کہ لوگ جو تھے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور اب جو 26 نکاتی ایجنڈا دیا ہے پاکستان نے وہاں پہ جس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، اس کے جو دو میجر پوائنٹس ہیں وہ ہے ہی یہی کہ ایک تو تغاثہ یا فوسی کوتے جو ہے ان کی کیپیسٹی کیسے بلڈ کی جائے، کہ اگر کوئی کیس پکڑا جاتا ہے تو اس کے ایویڈینس کے ساتھ کیسے ثابت کیا جائے کہ کون سے پیسے جو ہیں وہ ٹیررزم فائنانسنگ میں استعمال ہونے تھے، کون سے پیسے صرف کالا دھن تھا، اور کون سے پیسے جو تھے وہ صرف لیجیٹمیٹ منی تھی جو کہ شاید جو انفارمل چینل ہے ان کے لیے ٹرانسفر کی جا رہی تھی۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ بینک اکاؤنٹ کھولنے سے متعلق طریقہ کار کو بھی شفاف بنانے کی ضرورت ہے،
اور دوسرا جو بینکنگ سسٹم ہے اس میں بھی اب امپروومنٹ آ رہی ہے پچھلے 6 مہینے سے، اور یقینی طور پر جو ایک امپورٹنٹ امپروومنٹ جو آئے گی وہ یہ ہوگا کہ اب بینک اکاؤنٹ کھولنا وہ انتہائی پیچیدہ ہو جائے گا۔ پیچیدہ کا مطلب کہ جب تک آپ کی پراپر شناخت نہیں ہوگی آپ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول پائیں گے، اور اس میں کافی ساری انفارمیشن جو ہے وہ اکاؤنٹ ہولڈر کو دینا ہوگی، تو ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک
پوزیٹیو تبدیلی جو ہے وہ آئے گی۔ امریکہ اور بعض دیگر ملک پاکستان کی طرف سے بعض شدت پسند تنظیموں کے خلاف مؤثر کاروائی نہ کرنے کی وجہ سے اسلام آباد کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ دوسری طرف چین نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرے۔ جمعے کو معمول کی بریفنگ کے دوران پاکستان کے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کے فیصلے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کانگ نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے کئی مؤثر اقدامات کیے ہیں، اور بین الاقوامی برادری کو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی بجائے پاکستان کے ان اقدامات کو مثبت انداز میں دیکھنا چاہیے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے ایف اے ٹی ایف کی طرف سے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلان پر مقررہ مدت کے اندر عمل کرے گا اور عالمی برادری کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت نے فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی جانب سے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلان پر مقررہ مدت کے اندر عمل کرے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ انہیں امید ہے کہ پاکستان اپنے کنٹرول والے کسی بھی علاقے سے ہونے والی دہشت گردی سے متعلق عالمی برادری کی تشویش کو دور کرنے کے لیے معتبر اقدامات کرے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے بالخصوص اقوام متحدہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دیے گئے اور عالمی سطح پر کالعدم گروپوں اور افراد کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے ایف اے ٹی ایف کے معیارات کے نفاذ کے بارے میں الاقوامی برادری کے تحفظات کو دور کرنے کی اعلیٰ سطحی یقین دہانی کرائی تھی۔ کمار نے مزید کہا کہ ان کے الفاظ میں حافظ سعید جیسے دہشت گرد اور جماعت الدعویٰ، لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسی تنظیمیں جس آزادی اور بے خوفی کے ساتھ پاکستان میں سرگرم ہیں وہ پاکستان کی جانب سے کرائی جانے والی یقین دہانی کے برعکس ہے۔ خیال ہے کہ گرے لسٹ میں شامل ہونے سے بچنے کے لیے اسلام آباد کی سفارتی کوششوں کے باوجود دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے میں ناکام رہنے کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف نے اسے اپنی گرے لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ پاکستان نے ایک 26 نکاتی ایکشن پلان پر 15 مہینوں میں عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس ایکشن پلان میں جماعت الدعویٰ، فلاح انسانیت، لشکر طیبہ، جیش محمد اور دیگر تنظیموں کی مالی معاونت کو مکمل طور پر روک دینا شامل ہے۔ بھارت کے اس بیان پر تاحال پاکستان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان میں چینی سفارتخانے کے ڈپٹی چیف نے یہ تسلیم کیا کہ ان کا ملک بھارت پر زور دے رہا ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے اور ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے دونوں ملک مل کر علاقائی دہشت گردی کے خلاف جنگ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے تعلقات ایک نئی کم ترین سطح پر ہیں۔ چین بھارت کے حوالے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کہے، یہی دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ہفتے کے روز قومی سلامتی کی افواج کو ملک میں سرکشی اور تشدد کے مقابلے کی اجازت دی۔ ان کا یہ بیان طالبان کے ساتھ 18 روز کی عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد آیا ہے۔ حکومت نے طالبان کے خلاف آپریشن کو یک طرفہ طور پر ایک ہفتے کے لیے معطل کر دیا تھا، جس کا آغاز عید الفطر سے 2 روز قبل ہوا۔ مسٹر غنی نے یک طرفہ طور پر بعد میں اس جنگ بندی کو 10 روز کے لیے مزید بڑھا دیا تھا، اس امید پر کہ ان کے اس عمل سے تشدد میں کمی آ جائے گی اور افغان جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت کے عمل کو تحریک ملے گی۔ دوسری جانب طالبان کے بھی 17 سالہ جنگ بندی کے دوران پہلی مرتبہ عید الفطر کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی پر عمل کیا، تاہم انہوں نے عارضی جنگ بندی میں توسیع کے بعد صدر غنی کے اعلان کو نظر انداز کر دیا اور افغان فورسز پر مہلک حملے کیے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امریکی سرحد پر اپنے پیاروں سے جدا کر دیے گئے بچوں کو ان کے خاندانوں سے دوبارہ ملوانے کا عمل شاید ابھی اتنا وقت نہ لیتا جتنا جج کے فیصلے آنے پر لگے گا۔ محکمہ انصاف نے جمعے کے روز کہا کہ حکومت خاندانوں کو الگ نہیں کرے گی، تاہم اس سارے عمل کے دوران انہیں ایک جگہ رکھا جائے گا۔ خاندان مہینوں یا بعض اوقات سالوں تک امیگریشن کے ہزاروں کیسز کی وجہ سے متوقع طور پر حراست میں رہ سکتے ہیں۔ اور امریکہ کی تقریباً 14% آبادی تارکین وطن پر مشتمل ہے۔ اس وقت بہت سے لوگوں کی نظریں میکسیکو امریکہ سرحد پار کر کے آنے والے افراد کے مستقبل پر لگی ہوئی ہیں۔ امیگریشن کے معاملے میں ٹرمپ انتظامیہ کی سخت گیر پالیسی کے بارے میں یہ تشویش کا شکار ہیں۔ لاس اینجلس، کیلیفورنیا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیک اوسلیوان کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
امریکہ میکسیکو سرحد پار کر کے آنے والے سینکڑوں بلکہ ہزاروں خاندانوں کا امریکہ میں قیام مشکل سے مشکل تر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امیگریشن کے معاملے میں کسی قسم کی رو رعایت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاس اینجلس کے نواحی علاقے لٹل پرشیا کے ایک بازار میں ایرانی نجات دکاندار ٹاڈ خدادادی کا خیال ہے کہ لوگوں کو امریکہ میں قانونی طور پر آنا چاہیے۔ یہ خود بھی قانونی طور پر امریکہ آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
We pay taxes and other illegal people
ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں آباد ہوئے ہیں وہ نقد رقم لے کر کام کرتے ہیں اور اپنے پیسے اپنے ملکوں کو بھیجتے ہیں، جبکہ وہ اس ملک میں ملنے والی تمام مراعات سے مستفید ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ امریکی شہریوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ٹرک پر کھانا فروخت کرنے والے جوان گونزیلس کو سرحد پر ان کے خاندان سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے، گونزیلس کہہ رہے ہیں کہ اس کا بچوں پر بڑا برا اثر پڑا ہے، ان بچوں پر بہت دباؤ ہے اور یہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ لاس اینجلس میں بہت سے تارکین وطن دکانیں اور دیگر کاروبار چلا رہے ہیں۔ ایک چینی نژاد تاجر کیوین جونگ کا کہنا ہے، جونگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ منشیات کا دھندہ کرنے والے لوگ امریکہ میں داخل نہ ہونے پائیں۔ اسی طرح ایک اور چینی نژاد تاجر لیونگ لیانگ کا بھی یہی خیال ہے، جبکہ ایک کوریائی ہیک سون ان مہاجرین کے بارے میں فکر مند ہے۔ ان صاحب کا خیال ہے کہ ان سب لوگوں کو امریکہ میں رہنا چاہیے۔ نیپال سے آنے والے رمیش سریوار کا خیال ہے کہ امریکی حکومت کو ان لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ وہ جو مصیبت کا شکار ہیں اور مدد کے مستحق، ان کو امیگریشن کا حق ملنا چاہیے۔ امیگریشن کے سلسلے میں صدر ٹرمپ کی پالیسی کے بارے میں امریکہ میں مقیم تارکین وطن کے ملے جلے تاثرات ہیں۔ کچھ ٹرمپ کی سخت پالیسی کے حق میں ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں جبر اور دباؤ سے تنگ آ کر امریکہ کا رخ کرتے ہیں اور یہاں ان کے ساتھ مناسب سلوک کیا جانا چاہیے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امیگریشن کے حامی گروپ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق سخت موقف کے خلاف ہفتے کے روز ملک بھر میں سینکڑوں مظاہروں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ بائیں بازو کی جانب جھکاؤ رکھنے والے سرگرم کارکنوں کے ایک اتحاد نے، جن میں گزشتہ دو برسوں کے دوران خواتین کے پرہجوم مظاہرے منظم کرنے والی تنظیمیں بھی شامل ہیں، ملک بھر میں 600 سے زیادہ احتجاجی مظاہروں کے انتظامات میں مدد دے رہی ہیں۔ انہیں توقع ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ انہیں ان ماؤں کی بھرپور حمایت مل رہی ہے جو صدر ٹرمپ کی انتظام کی امریکہ میکسیکو سرحد پر بچوں کو اپنے والدین سے الگ کرنے کی سابقہ پالیسی کی مخالف ہیں۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے WTO یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن سے باہر ہونے کے کسی بھی فوری منصوبے کی تردید کی ہے۔ میری لینڈ سے نیو جرسی جاتے ہوئے جمعے کی دوپہر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ WTO کی جانب سے بہت برا برتاؤ کیا گیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ مختلف اقوام کے درمیان تجارت کے اصولوں سے نمٹنے والی واحد عالمی آرگنائزیشن سے باہر نکلنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، تو صدر نے کہا کہ اس وقت تک تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، تاہم انہیں ہمارے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرنا ہوگا۔ جمعہ کے روز برسلز میں اجلاس کرنے والی یورپی لیڈروں نے اس بات کی تعریف کی کہ ترک وطن سے متعلق معاہدے پر کم از کم جزوی طور پر پیش قدمی ہوئی ہے، مگر دیگر دو کلیدی امور پر بظاہر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ پیرس سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا برائنٹ کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ترک وطن کے بارے میں ایک جزوی اور مبہم معاہدے تک پہنچنے کے لیے یورپی یونین کے لیڈروں کو جمعہ کی صبح تک مسلسل مذاکرات کرنے پڑے۔ ترک وطن کے معاملے پر 28 رکنی اس گروپ میں باہم شدید اختلافات ہیں۔ یورپی یونین کے سربراہ ڈونلڈ ٹسک کہتے ہیں ابھی بہت سفر باقی ہے۔
As regards our deal on migration, it is far too early to talk about a success. We have managed to reach
جہاں تک ترک وطن پر ہمارے معاہدے کا تعلق ہے، اس بارے میں کسی کامیابی کا ذکر ابھی بہت قبل از وقت ہوگا۔ یورپی کونسل میں ہم اتفاق رائے میں کامیاب ہوئے، مگر یہ ہمارے کام کا سب سے آسان حصہ تھا۔ ٹسک کہتے ہیں سخت ترین حصہ اس پر عمل درآمد کا ہوگا۔ لیڈروں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بیرونی سرحدیں سخت بنائی جائیں، یورپ کے اندر اور یورپ کے باہر پناہ کی درخواست کرنے والوں کے لیے مراکز قائم کیے جائیں اور ان کی درخواستوں پر تیزی سے غور کیا جائے، تاہم مراکز رضاکارانہ ہوں اور یہ واضح نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کون ملک پناہ دیں گے۔ بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس معاہدے میں ان اختلافات کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا جن میں اٹلی کا دیگر ممالک سے مزید تارکین وطن قبول کرنے پر اصرار بھی شامل ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پر مشرقی یورپی ممالک خاص طور پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں، تاہم متعدد یورپی لیڈر اس پر پیش قدمی کے لیے پرجوش ہیں۔ جرمن چانسلر انگلا مرکل
کی کمپلیکیرتسٹ تھیما دی میگریشن دابے مس مان فیسٹ ہالٹن داس ویر آف دی اینی سائٹ
انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ ایک اچھا پیغام ہے اگرچہ پناہ کا مشترکہ عمل واضح کرنے پر ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت تھی مگر وہ کہتی ہیں کہ انہیں امید ہے کہ یورپی یونین اپنا کام جاری رکھے گی مرکل پر دباؤ تھا کہ وہ یا تو کسی معاہدے سے اتفاق کریں یا پھر اپنی مخلوط حکومت کے ممکنہ خاتمے کا سامنا کریں
Nous avons hier montré qu'un accord était possible, que les solutions de coopération étaient préférables et que l'Union européenne pouvait
France avancer. France کے صدر ایمانوئل میکرون کہتے ہیں کہ اس معاہدے میں یورپی تعاون اور اقدار کی عکاسی ہوتی ہے اور اس سے یورپی شہریوں کو تحفظ ملتا ہے۔ اطالوی وزیراعظم گیوسپے کونٹے بھی مطمئن نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک تارکین وطن کے سیلاب سے نمٹنے میں تنہا نہیں رہا۔ یورپ پہنچنے والے تارکین وطن کی تعداد میں حالیہ مہینوں میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے اور یہ تعداد سن 2015 میں کئی لاکھ کے مقابلے میں ہزاروں رہ گئی ہے، جبکہ بہت سے یورپی ممالک ترک وطن کو ایک بحران خیال کرتے ہیں اور مقبول سیاستدان اسے انتہا پسندوں سے خطرے کا باعث قرار دیتے ہیں۔ انسانی فلائی گروپ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے اس معاہدے کو غیر انسانی قرار دیتے ہوئے اس پر شدید تنقید کی ہے۔ یہ واضح ہے کہ تارکین وطن کا بحران جلد ختم ہونے والا نہیں۔ پناہ گزینوں کے لیے دو بحری جہازوں کو کئی روز تک سمندر میں روکنے کے بعد آخری کار لنگر انداز ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ لیبیا کے ساحلی محافظوں کا کہنا ہے کہ 100 تارکین وطن لاپتہ ہیں اور خدشہ ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب گئے۔ یورپی لیڈر یورو زون کی مالیاتی یونین اور بریگزٹ جیسے امور پر پیش قدمی نہیں کر سکے اور یورپی یونین کے سربراہ ٹسک کا کہنا ہے کہ ان پر اکتوبر تک کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق شعبے کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے جمعہ کے روز شام کے جنوب مغربی علاقے درا میں انسانی آفتوں اور مصیبتوں سے خبردار کیا ہے، جہاں روس کی پشت پناہی والی شامی فوج اور باغیوں کے درمیان لڑائی میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ہزاروں افراد لڑائی سے بچ کر بھاگ رہے ہیں، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ عام شہریوں کا لڑائی کے دوران درمیان پھنس جانا ایک جال میں جکڑے جانے کے مترادف ہے، کیونکہ اردن نے اپنی سرحد بند کر کے ان کے فرار کی راہیں مسدود کر دی ہیں۔ عسکریت پسندوں نے وسطی مالی میں افریقن ملٹری ٹاسک فورس کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کر کے دو سپاہیوں اور ایک عام شہری ہلاک کر دیے۔ حملہ آوروں نے جمعہ کے روز بارود سے بھری ہوئی گاڑی G5 ساحل ہیڈ کوارٹرز کے داخلی دروازے پر دھماکے سے تباہ کی، جس کے بعد وہ عمارت میں داخل ہوئے اور فائرنگ شروع کر دی۔ G5 ساحل نامی فورس گزشتہ برس تشکیل دی گئی تھی، جس کا مقصد افریقہ کے ساحلی علاقے سے جہادیوں کو جڑ سے اکھاڑنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ امریکہ میں بیشتر پرائمری انتخابات ختم ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی فلوریڈا، جارجیا اور وائی اومنگ جیسی ریاستوں میں ابھی یہ ووٹنگ باقی ہے۔ چنانچہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں جماعتوں سے نومبر میں وسط مدتی انتخابات کے امیدوار بننے کے لیے انتخاب میں حصہ لینے والے اپنی انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں جوائے ویگنر کی رپورٹ میری پیرس کی زبانی مدثرہ منظر پیش کر رہی ہیں۔
اکثر دروازے پر دستک ہوتی ہے اور پھر یہ مکالمہ سنائی دیتا ہے۔
Hi. Miss Cranford, how are you?
I'm fine.
I'm Kirill Resnick. I'm one of your state delegates.
Great. Good to see you.
Kaisi hain aap? Main hoon Kirill Resnick, aapki riyasat ka numainda. Democratic Kirill Resnick Maryland House of Delegates ke rukn hain. Wo Maryland mein Democratic primary ka intikhab jeete hain. Ukraine mein paida hone wale Resnick ke bare mein ummeed ki ja rahi hai ki agar November ke vast muddati intikhabat mein کوئی ریپبلکن ان کے مد مقابل نہیں آتا تو وہ 4 سال کے لیے رکن منتخب ہو جائیں گے۔ وہ امریکہ میں انتخابی روایت کو قائم رکھتے ہوئے گھر گھر جا رہے ہیں، لوگوں کو پیمپلٹ دے رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں۔ شیرن کرینفورڈ ایک ووٹر ہیں۔
When a candidate comes to my door and says and introduces himself and asks for my vote,
وہ کہتی ہیں جب کوئی امیدوار میرے دروازے پر آتا ہے اور اپنا تعارف کرواتا ہے اور مجھ سے ووٹ مانگتا ہے تو میں ایک سوال کرتی ہوں، آپ کا موقف کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مجھے جواب دیتے ہیں۔ یہ بہت شاندار بات ہے، جمہوریت ایسے ہی کام کرتی ہے۔ پرائمری انتخابات کا مقصد ووٹروں کی رائے معلوم کرنا ہوتا ہے کہ وہ کن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو وسط مدتی انتخابات میں دونوں جماعتوں کے امیدوار ہوں اور الیکشن لڑ سکیں۔ اس عمل میں کسی ایک عہدے کے لیے متعدد امیدواروں میں سے ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے، خواہ یہ عہدہ شیرف کا ہو، ریاستی اسمبلی کا، گورنر کا یا امریکی کانگریس کا۔ میری لینڈ اسٹیٹ ڈیلیگیٹ شین رابنسن کہتے ہیں،
آئی تھنک اٹس انکریڈبلی امپورٹنٹ ٹو پارٹیسپیٹ بیکاز یو آر سلیکٹنگ دی انڈیویجولز دیٹ آر گوئنگ ٹو بی ان دی جنرل الیکشن۔
اس میں حصہ لینا بے حد اہم ہے کیونکہ اس طرح آپ ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو عام انتخابات میں امیدوار ہوں گے۔ چنانچہ پرائمری انتخابات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام کمیونٹیز کیسے کام کرتی ہیں، حکومتیں کیسے کام کرتی ہیں، ٹیکس کا نظام کیا ہے، اسکولوں کے لیے کیا فنڈز ہوں گے اور عام لوگوں کی حفاظت کے لیے کیا رقوم مختص ہوں گی وغیرہ۔ ریاست میریلینڈ میں اکثریت ڈیموکریٹک پارٹی کی حامی ہے اور ریزنک کو ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے 6 دیگر ڈیموکریٹ سے مقابلہ کرنا پڑا۔ ان کے لیے ذاتی تعلقات کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
I don't raise enough money to go on TV to have TV commercials. And plus it wouldn't help because I have a very small district. I can do mail, which I do. I can door knock.
میں ٹی وی پر جانے کے لیے اشتہار کے لیے کافی رقم جمع نہیں کرتا، اور یہ بھی کہ اس سے کوئی مدد نہیں ملتی کیونکہ میرا ڈسٹرکٹ بہت چھوٹا ہے۔ چنانچہ میں انہیں ڈاک کے ذریعے خط بھیج سکتا ہوں، انہیں فون کر سکتا ہوں، اگرچہ کچھ عرصے بعد لوگ اس سے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ آمادہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دوسروں سے بات کرتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے خاندانوں، اپنے ہمسایوں میں میری نمائندگی کرتے ہیں۔ اس سال کے بیشتر پرائمری انتخابات ختم ہو چکے ہیں، مگر جو ریاستیں باقی رہ گئی ہیں ان میں اگست اور ستمبر میں یہ ووٹنگ ہوگی، جبکہ نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں صرف چند ہفتے باقی ہوں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت بہجت حاضر خدمت ہے۔ پارکنسنز کے مرض کا علم 200 سال پہلے ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں ہوا۔ اس مرض میں اعصاب بتدریج انحطاط پذیر ہو جاتے ہیں، ان میں لچک نہیں رہتی اور یہ سخت ہو جاتے ہیں۔ حرکات و سکنات میں سستی آ جاتی ہے اور جسم لرزے کا شکار ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو بعض اوقات برسوں تک معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ پارکنسن کا شکار ہیں، کیونکہ یہ بیماری دماغ میں اعصابی خلیوں کو بتدریج نقصان پہنچاتی ہے، جس سے مرکزی اعصابی نظام متاثر ہونے لگتا ہے، اور اس وجہ سے مرض کی تشخیص میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ مؤثر علاج ممکن نہیں رہتا۔ وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک کی رپورٹ کے مطابق ماہر امراضیات اسٹیو جنٹلمن اس مرض کے مختلف مرحلوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
Parkinson's disease pathology, which often starts
ماہر امراضیات اسٹیو جنٹلمن کہہ رہے ہیں کہ پارکنسنز کا مرض عام طور پر ہر کی مسئلے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ ادراک اور سوجھ بوجھ کے زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں دقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ دماغ کے 6 ایسے حصے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اس مرض کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ پارکنسن سے دماغ کے اندر وہ عصبی خلیے متاثر ہوتے ہیں جو ڈوپامائن جیسے کیمیکل پیدا کرتے ہیں، جو جسم کے لیے پیغام جاری کرتے ہیں اور جسم مخصوص حرکت کرنے اور اپنی حرکات و سکنات پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ جسم کے انحطاط اور تنزل پذیری کی اس صورتحال کو سمجھنے اور اس کی تشخیص کرنے میں بڑی کامیابی کے باوجود ڈاکٹروں کو مرض کی علامات کا علاج کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اگر مرض کا جلد پتہ چل جائے تو دوا اور فزیکل تھراپی سے مرض کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، لیکن پارکنسنز کا جلدی پتہ چلانا ہی ایک مسئلہ ہے۔ پارکنسنز یو کے ڈیپٹی ڈائریکٹر آف ریسرچ ڈیوڈ ڈیکسٹر کہتے ہیں، ڈیوڈ ڈیکسٹر کہتے ہیں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کو مرض کی علامتیں اس وقت معلوم ہوتی ہیں جب آپ تقریباً 80% اعصابی خلیوں سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت تک دماغ کو کافی نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ پارکنسنز میں صرف حرکی کنٹرول کی علامتوں کا شمار ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ کئی غیر حرکی عوامل میں موجود ہیں۔ آپ مریض میں مایوسی اور ادراکی عمل میں تنزلی بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بے حد پیچیدہ عارضہ ہے جو مختلف اعصابی حرکات کو متاثر کرتا ہے۔ امپیریل کالج لنڈن کے ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن کے اسٹیو جنٹلمن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی دوائیں نہیں ہیں جو اس بیماری کے عمل کو روک سکیں۔ ہم اس کی علامتوں کا علاج کر رہے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے اسی کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امید ہے کہ مزید ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ ساتھ ہم ایسی دوا دریافت کر لیں گے جس سے بیماری میں اضافے کو روکنا ممکن ہو جائے گا۔ لیکن
ایسا کرنے کے لیے سائنسدانوں کو ایک ایسا طریقہ کار دریافت کرنے کی ضرورت ہے جس سے پارکنسنز کے مریضوں میں بیماری کی علامات کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس کی شناخت کرنا ممکن ہو سکے۔ بہجت جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
پاکستانی اور امریکی فنکاروں کا بینڈ سنگت موسیقی کے ذریعے امن پھیلا رہا ہے۔ خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ کراچی میں قائم ملک بھر کی اپنی نوعیت کی واحد میوزک اکیڈمی نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس یا نیپا، جہاں ایک عرصے سے پاکستانی فنکاروں کو موسیقی اور پرفارمنگ آرٹس کی جدید خطوط پر تربیت دے رہی ہے، وہاں وہ موسیقی کے متعدد غیر ملکی اداروں کے اشتراک سے موسیقی کے شعبے میں جدت پیدا کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ ایسی ہی کوشش امریکی اور پاکستانی گلوکاروں، نغمہ نگاروں اور موسیقاروں پر مشتمل ایک بینڈ سنگت کی شکل میں سامنے آئی ہے۔ گزشتہ دنوں نیپا کے ایک گریجویٹ اور اس کی فیکلٹی کے ایک سابق رکن نادر عباس ہاشمی نے وائس آف امریکہ کے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں سنگت کے بارے میں گفتگو کی۔
ہماری جو یونیورسٹی ہے نیپا، اس کی کولیبریشن ہوئی تھی یونیورسٹی آف ٹیکسس کے میوزک ڈپارٹمنٹ سے، جو کہ بٹلر اسکول آف میوزک ہے، 2014 سے۔ تو 2014 سے ہمارے اسٹوڈینٹس وہاں جا رہے تھے اور ان کے جو پروفیسرز ہیں وہ ہمیں آن لائن کلاسز بھی دیتے تھے اور کراچی نیپا میں آگے بھی ہماری ورک شاپس کنڈکٹ کرتے تھے، تو میں بھی اس پارٹنرشپ کا ایک حصہ تھا۔ 3 سال کی یہ پارٹنرشپ تھی جناب۔ تو جب پارٹنرشپ اینڈ ہوئی تو اس پارٹنرشپ کے نتیجے میں ایک میوزیکل بینڈ وجود میں آیا جس کا نام تھا سنگت۔ سنگت کی کچھ تشکیل ایسے تھی کہ 6 لوگ جو تھے وہ یونیورسٹی آف ٹیکسس کے میوزیشنز تھے، جو وہاں میوزک کی تعلیم بھی دیتے تھے، جو وہاں کے اساتذہ تھے، ٹیچر تھے، اور 6 لوگ جو تھے وہ کراچی نیپا سے تھے۔ تو 12 لوگوں پہ مشتمل یہ ایک بینڈ سنگت تھا، جن کے ساتھ ہم نے بہت سارے کلاسیکل فیوژنز ریکارڈ کروائے اور بہت سا میوزک، اوریجنل میوزک کمپوز کیا، جس میں کئی کمپوزیشنز جو تھیں وہ یونیورسٹی آف ٹیکسس کے جو میوزک ڈپارٹمنٹ ہے، بٹلر اسکول آف میوزک، وہاں کی فیکلٹی کی تھیں، اور کافی ساری کمپوزیشن ہمارے ہاں یعنی کراچی نیپا کے جو ٹیچر تھے ان کی تھیں۔ تو یہ دونوں کی مشترکہ کاوش تھی، جو کہ پورا پروگرام تھا جو کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ کے زیر اثر تھا، انہوں نے اسپانسر کیا تھا۔ تو بہت مزہ آیا اس گروپ میں کام کرنے کا، اور ہم 12 لوگ ہیں، سنگت ہمارے گروپ کا نام ہے، اور ہم پوری دنیا میں امن و آشتی اور پیس کا پیغام پھیلاتے ہیں تھرو میوزک۔
نادر عباس ہاشمی نے بتایا کہ نیپا کے اساتذہ کے ایک گروپ کو 2015 میں امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام کے تحت یونیورسٹی آف ٹیکسس میں میوزک کا 6 ماہ کا ایک تربیتی کورس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، جس سے نہ صرف ان کے علم اور تجربے میں بہت اضافہ ہوا بلکہ انہوں نے پاکستان واپس آ کر امریکہ میں سیکھے ہوئے موسیقی کے جدید طریقوں اور انداز کو سامنے رکھ کر اکیڈمی کے لیے موسیقی کا ایک نیا نصاب بھی ترتیب دیا۔
ہم نے سب سے پہلے آ کے اپنا یونیورسٹی کا، اپنے نیپا کا کورس ڈیولپ کیا، تھوڑا کریکولم چینج کیا۔ اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی رکھی جو ہم نے وہاں پہ پڑھی ہیں، جو ہم اسٹوڈنٹس کو سکھاتے تھے، ریگارڈنگ ووکل، ریگارڈنگ سنگنگ، ریگارڈنگ تھیوری، پریکٹیکل، یہ سب ہم نے ضرور اس میں شامل کی، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ساتھ ساتھ بتایا کہ وہاں پوری دنیا میں میوزک کیسا ہوتا ہے اور ہمارا میوزک ایسا ہے۔ بہت ہیلپ ہوئی ہمیں اس بارے میں۔
نادر عباس ہاشمی نے کہا کہ جب سنگت بینڈ کے امریکی فنکاروں نے پاکستان آ کر ان کے ساتھ مل کر متعدد تقریبات میں پرفارم کیا، خاص طور پر جب ان کے ساتھ مل کر اردو زبان میں قوالی پیش کی، تو پاکستانی شائقین نے انہیں بہت سراہا۔
سنگت کی جو سانگ لسٹ ہے نا جی، اس میں پاپ گانے بھی ہیں، اس میں کلاسیکل بندشیں بھی ہیں، اس میں ترانے بھی ہیں کلاسیکل، اور اس میں قوالی بھی ہے۔ تو آپ سن کے بڑی حیران ہوں گی کہ وہاں ہمارے جو آسٹن میں جو بینڈ میں ایک ووکلسٹ ہیں، ان کا نام ہے لورا، وہ ایک فیمیل ووکلسٹ ہے جو کہ یونیورسٹی آف ٹیکسس کے میوزک ڈپارٹمنٹ میں ماسٹرز کر رہی ہیں میوزک میں۔ تو انہوں نے باقاعدہ وہ قوالی یاد کی، اور قوالی یاد کر کے انہوں نے وہ ہمارے ساتھ انہوں نے پرفارم کیا۔ دیٹ واز ونڈرفل۔ انہوں نے ایکسنٹ یاد کیا، اللہ جو نصرت علی صاحب کی قوالی ہے نا جی، اللہ اللہ اللہ، تو یہ بھی ہماری سانگ لسٹ میں ہوتی ہے ہمیشہ۔ انہوں نے یاد کیا اردو گانا اور پھر انہوں نے ہمارے ساتھ گایا۔
پاکستانی اور امریکی فنکاروں کے بینڈ سنگت کی ایک قوالی جس کے لیڈ سنگر اور کمپوزر نادر عباس ہاشمی نے بتایا کہ ان کا بینڈ موسیقی کے ذریعے امن پھیلانے کے لیے کوشاں ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے پاکستان میں بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے انتخابی مہم میں مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مظفر آباد سے روشن مغل اپنی رپورٹ میں تفصیل بتاتے ہیں۔
ماضی میں پاکستان کی انتخابی سیاست میں سر فہرست رہنے والے مسئلہ کشمیر کا انتخابی مہم میں سرے سے ذکر نہ ہونا پاکستانی کشمیر کے سیاسی رہنماؤں کے لیے باعث تشویش ہے۔ انتخابی میدان میں برسر پیکار تینوں بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے انتخابی جلسوں میں کشمیر کا ذکر تک نہ ہونے پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاسی اور مذہبی رہنما خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف پاکستانی کشمیر کی نائب صدر تقدیس گیلانی کہتی ہیں کہ پاکستانی سیاستدان تنازع کشمیر کو ملک کو درپیش مسائل سے الگ دیکھتے ہیں۔
کہ انہوں نے ریلائز ہے کہ یہ ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے سب لوگوں نے، ورنہ ایسا بھی تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک، لیٹس سے 2 ڈیکیڈز پہلے، کشمیر واز پارٹ آف ایجنڈا اور لوگ ان کو اس وجہ سے ووٹ دیتے تھے کہ ان کی کشمیر کی پالیسی کیا ہے۔ ساری پارٹی جان بوجھ کے تجاہل عارفانہ سے کام لے رہی ہے، وہ کشمیر کو دے گیو نو امپورٹنس الیکشن کا نعرہ ہوتا تھا، اس دفعہ نہیں ہے۔
مسلم کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عتیق احمد خان اپنی تشویش کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں۔
تمام سیاسی جماعتوں نے کشمیر کو اوپر سے پش ڈال دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نواز علی کلیتاً مکمل طور پر کشمیر کے معاملے میں دست بردار ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور تحریک انصاف والوں نے بھی ایسے تبرکن ایک دو بار بات کی ہے، کچھ زیادہ فرم اور سٹرانگ بات نہیں کی، لیکن کم از کم ذکر کیا انہوں نے کشمیر کا ایک دو بار۔
جماعت اسلامی پاکستانی کشمیر کے سربراہ رشید ترابی کہتے ہیں،
پاکستان کے قومی قائدین سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، ان سے ہماری ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے، ان سے یہی اپیل ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اپنی انتخابی مہم میں سر فہرست رکھیں۔ بہت بدقسمتی ہے، یعنی قومی قیادت کو جس طرح اس مسئلے کی سنگینی ہے ادراک نہیں ہے، جو دینی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہیں، جمعیت علماء، باقی جو بھی ہے مجلس عمل، یعنی ان حلقوں سے ہمیں زیادہ پذیرائی ملی ہے، اور ابھی بھی ان کے جلوس ہیں یا منشور ہے، اس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر، تحریک آزادی کشمیر کو سر فہرست نمایاں رکھا ہے۔
پاکستانی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے رکن اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے صدر سردار خالد ابراہیم کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھارت کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں۔
جو پہلے سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں جو پہلے ترجیحات ہیں ان میں تبدیلی آئی ہے، اب ہندوستان کی طرف سے چھوٹا موٹا نرم گوشہ ہر جماعت کا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پہلے والی صورتحال ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے ایک ایسے وقت پاکستان کی سیاسی قیادت سے کشمیر کو نظر انداز کرنے پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جب اقوام متحدہ کی طرف سے حال ہی میں بھارتی کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے بارے میں ایک رپورٹ بھی جاری کی گئی ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
امریکی محکمہ خارجہ نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اعلیٰ سطحی سیاسی عزم سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی ترسیل کے معاملے پر نظر رکھنے کے حوالے سے نشاندہی کم کردہ کمزوریاں دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بات محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان نے جمعے کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہی۔ حیدر نورٹ نے کہا کہ ہم پاکستان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ایف اے ٹی ایف اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرے۔ پاکستان میں چینی سفارتخانے کے ڈپٹی چیف نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کا ملک بھارت پر زور دے رہا ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے اور ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے دونوں مل کر علاقائی دہشت گردی کے خلاف جنگ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے تعلقات ایک نئی کم تر سطح پر ہیں۔ چین بھارت کے حوالے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کہے، اور یہی دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ہفتے کے روز قومی سلامتی کی افواج کو ملک میں سرکشی اور تشدد کے مقابلے کی اجازت دی. ان کا یہ بیان طالبان کے ساتھ 18 روز کی عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سامنے آیا ہے. حکومت نے طالبان کے خلاف آپریشن کو یک طرفہ طور پر ایک ہفتے کے لیے معطل کر دیا تھا، جس کا آغاز عید الفطر سے 2 روز قبل ہوا تھا. مسٹر غنی نے یک طرفہ طور پر بعد میں اس جنگ بندی کو 10 روز کے لیے بڑھا دیا تھا، اس امید پر کہ ان کے اس عمل سے تشدد میں کمی آ جائے گی اور افغان جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت کے عمل کو تحریک ملے گی. دوسری جانب طالبان نے بھی 17 سالہ جنگ کے دوران پہلی مرتبہ عید الفطر کے موقع پر 3 روزہ عارضی جنگ بندی پر عمل کیا. تاہم انہوں نے عارضی جنگ بندی میں توسیع کے صدر غنی کے اعلان کو نظر انداز کر دیا اور افغان فورسز پر مہلک حملے کیے. امیگریشن کے حامی گروپ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق سخت موقف کے خلاف ہفتے کے روز ملک بھر میں سینکڑوں مظاہروں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. بائیں بازو کی جانب جھکاؤ رکھنے والے سرگرم کارکنوں کے ایک اتحاد نے، جن میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران خواتین کے پرہجوم مظاہرے منظم کرنے والی تنظیمیں بھی شامل ہیں، ملک بھر میں 600 سے زیادہ احتجاجی مظاہروں کے انتظامات میں مدد دے رہی ہیں. انہیں توقع ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. منتظمین کا کہنا ہے کہ انہیں ان ماؤں کی بھرپور حمایت مل رہی ہے جو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی امریکہ میکسیکو سرحد پر بچوں کو اپنے والدین سے الگ کرنے کی سابقہ پالیسی کی مخالف ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے WTO یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن سے باہر ہونے کے کسی بھی فوری منصوبے کی تردید کی ہے. میری لینڈ سے نیو جرسی جاتے ہوئے جمعے کی دوپہر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ WTO کی جانب سے بہت برا برتاؤ کیا گیا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ مختلف اقوام کے درمیان تجارت کے اصولوں سے نمٹنے والی واحد عالمی آرگنائزیشن سے باہر نکلنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، تو صدر نے کہا کہ اس وقت تک تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، تاہم انہیں ہمارے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرنا ہوگا. صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایسے میں سامنے آیا ہے جب وہ مسلسل یورپی یونین، G7 کے ملکوں کے گروپ، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن اور WTO کے ساتھ تعاون کی بجائے مسلسل تناؤ کو ہوا دے رہے ہیں. انہوں نے بارہا مشورہ دیا ہے کہ امریکہ کو گروپ کے ساتھ نہیں بلکہ 1-to-1 یا براہ راست ملکوں کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے. ایک امریکی اہلکار نے NBC نیوز سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس بارے میں ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ شمالی کوریا امریکہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. امریکی حکام نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ شمالی کوریا نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے آغاز کے ساتھ ہی جوہری ہتھیاروں کے ایندھن کی تیاری میں اضافہ کر دیا ہے. امریکی نشریاتی ادارے NBC نیوز نے جمعے کو اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کے تازہ ترین تجزیوں سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ دعوے غلط ثابت ہو گئے ہیں جن کا اظہار انہوں نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کے بعد کیا تھا. امریکی محکمہ خارجہ نے انسانی ٹریفکنگ کی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں میانمار کو خلاف ورزی کرنے والے 32 ملکوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. اجرا کی افتتاحی تقریب میں وزیر خارجہ مائک پومپیو نے شرکت کی. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
صدر کی مشیر ایوانکا ٹرمپ کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ٹریفکنگ ان پرسن کی سالانہ رپورٹ کا اجرا کیا. اس بار اس رپورٹ میں میانمار یعنی برما کو بھی ان ملکوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جو بدترین خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے ہیں. خلاف ورزی کرنے والے ملکوں میں چین، روس، جنوبی سوڈان، شام، ایران، شمالی کوریا اور وینزویلا وغیرہ پہلے ہی شامل تھے. وزیر خارجہ پومپیو نے رپورٹ کے اجرا کے موقع پر کہا،
In Southeast Asia, Burma's armed forces and others in the Rakhine state dislocated hundreds of thousands of Rohingya and members of other ethnic groups.
جنوب مشرقی ایشیا میں برما کی مسلح افواج اور دیگر فورسز نے راکھین صوبے میں روہنگیا اور اقلیتی برادری کے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا. برما کی فوج میں کم سن لڑکوں کو فوج میں بھرتی کیا گیا اور نسلی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد سے جبری مشقت لی جاتی ہے. پومپیو نے لیبیا، شمالی کوریا اور ایران کو خلاف ورزی کرنے والے بدترین ممالک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان ملکوں میں انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کے بجائے اس کے شکار لوگوں کو سزا دی جاتی ہے. رپورٹ کے اجرا کی تقریب کے موقع پر 10 ضرورت مند افراد کو بھی اعزازات پیش کیے گئے. انہوں نے انسانی اسمگلنگ کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیا. کیمرون سے تعلق رکھنے والی خاتون فرانسسکا ایوا مبولی جدید دور کی غلامی کا شکار رہ چکی ہیں. ان کا کہنا ہے،
When I arrived the Gulf Cooperation Council, there wasn't a job teaching English.
مبولی کہہ رہی ہیں کہ جب میں خلیجی تعاون کونسل میں آئی تو وہاں انگریزی معلمہ کی کوئی جگہ خالی نہیں تھی. مجھے ایک گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرنے کے لیے غلام بنایا گیا. میں نے جب یہاں آ کر کہا کہ میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں تو مجھ سے کہا گیا کہ مجھے $3,000 ادا کرنے ہوں گے اور پھر مجھے رہائی مل سکے گی۔ اب یہ خاتون کیمرون میں ایک پروگرام چلا رہی ہیں جس کا مقصد کیمرون میں خواتین کو با اختیار بنانا ہے۔ اعزاز پانے والے ایک اور ہیرو کم جونگ چول کہتے ہیں،
مینی کیسز آئی فاؤنڈ دیٹ دی کمپنیز ہیز بین کمپلیسٹ۔
انسانی اسمگلنگ کی اکثر وارداتوں میں کمپنیاں ملوث ہوتی ہیں، یہ سپلائی چین کے طور پر کام کرتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کمپنیوں پر دباؤ ڈالیں۔ کم جونگ چول جنوبی کوریا اور پوری دنیا میں جبری مشقت کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، خاص طور پر ماہی گیروں کو زبردستی ہجرت پر مجبور کرنے والے افراد اور گروہوں کے خلاف یہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گزشتہ 5 سال کی اطلاعات کے مطابق پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مرد، خواتین اور بچے جبری مشقت اور انسانی اسمگلنگ کا شکار ہیں۔ ملک میں انسانی اسمگلنگ سے متعلق سب سے بڑا مسئلہ جبری مشقت ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والی اس رپورٹ میں پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبر ہے اور کچھ بری بھی۔ تفصیل سنیے اس رپورٹ میں نخبت ملک کی زبانی۔
امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والی انسانی اسمگلنگ پر سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کو ختم کرنے کے لیے کیے جانے والے کم سے کم معیار پر پاکستان پورا نہیں اترتا، تاہم اسی سلسلے میں کئی کوششیں ضرور کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ سال کی پاکستانی حکومت کی انہی کوششوں کو سراہتے ہوئے اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کو انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے بدترین ملکوں کی فہرست میں 3rd سے 2rd پر منتقل کیا گیا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق اور انسانی اسمگلنگ پر کام کرنے والے ادارے سارم برنی ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے بانی سارم برنی کا کہنا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں انسانی اسمگلنگ کا مسئلہ انتہائی بڑا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
پاکستان کا اس وقت بہت برا حال ہے اور افسوس کہ میں پاکستانی ہونے کے ناطے یہ الفاظ دہرا رہا ہوں، مجھے دکھ ہے یہ کہنے پہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں، میں کس اور ساتھ جوڑ کر چلوں، ابھی 4-6 پہلے میرے پاس 3 لڑکیاں ایرانی نیشنل بڑے مزے میں ایران سے پاکستان میں داخل ہو گئی ہیں اپنی جان بجا کر کے۔ میں نے پوچھا پیسے کتنے دیے تو کہنے لگے 2,000 دیے ہم نے۔ 2,000 کا مطلب یہ ہوا کہ کتنے ہو گئے، یہ کوئی $18 کے قریب دیے انہوں نے، لیکن $17-18 یعنی $17-18 میں انہوں نے ایران سے بارڈر کراس کر لیا پاکستان کا۔ کیونکہ $17-18 میں وہ وہاں سے یہاں آ گئے تو کئی لوگ یہاں سے وہاں بھی چلے جاتے ہوں گے۔ اب وہ ہیومن اسمگلنگ کے تھرو جائیں، ہیومن ٹریفکنگ کے تھرو جائیں، یا خود بخود کوئی اٹھ کر کے اپنے لیے روزگار کے لیے نکل جائے، تو یہ بڑے کھلے کھلے راستے ہیں ہمارے یہاں جو راستے ہیں، اور سارے ہی راستے اس طریقے سے کھلے ہوئے ہیں۔
وزارت خارجہ کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صوبائی اور وفاقی سطح پر ملک سے جبری مشقت ختم کرنے کے لیے تحقیقات اور مقدمات میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جبری مشقت ختم کرنے کے لیے ایک قانون اپنایا گیا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا اور سندھ میں 2 ایسے مخصوص ادارے قائم کیے گئے ہیں جہاں انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے والی خواتین کو پناہ دی جاتی ہے۔ تاہم اسی سلسلے میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں پاکستانی حکومت کم سے کم معیار پر پورا نہیں اترتی، اور پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مکمل طور پر انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات ناکافی ہیں۔ اعجاز خٹک ایڈوکیٹ پاکستان میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے کیسز سے نمٹتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جرم میں ملوث افراد کے خلاف ٹھوس ثبوت ہمیشہ ناکافی ہوتے ہیں، جس کی بنا پر یہ مجرمان آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں اور اس کا شکار ہونے والے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اعجاز خٹک نے کہا،
دیکھیں یہ بات ہے، جتنے بھی افینسز ہوتے ہیں، ایسے افینسز ڈیل کرتے ہیں ایف آئی اے والے یا جو فورن افیئرز کے کیس ڈیل کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا اور کس کوالٹی کا ایویڈینس ان کے خلاف کلیکٹ کرتے ہیں۔ کورٹ میں تو وہی ایویڈینس جاتا ہے جو ڈپارٹمنٹ یا جو ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، جو ان کی ذمہ داری ہے، وہ کس قسم کا ایویڈینس کلیکٹ کرتا ہے۔ اگر وہ کوالٹی ایویڈینس کلیکٹ کریں تو ان کو سزا ہو جاتی ہے، مگر سپوزنگ اگر اس میں کچھ لیکنگ چیزیں ہوں اور وہ انکمپلیٹ کرتے ہیں یا مسنگ لنکس ہوں تو اس میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کو دے جاتی ہے اور
ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो भी एक्यूज होते हैं, उनकी कत्ल भी हो जाती है, उनको सजा नहीं मिलती।
इस सिलसिले में रिपोर्ट में पाकिस्तान को जो तजावीज दी गई हैं उनके मुताबिक मुल्क में एक ऐसा कानून नाफिज करने की ज़रूरत है जिससे इंसानी स्मगलिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग और जबरी मशक्क़त का खात्मा किया जा सके और साथ ही ऐसे अफराद को मुनासिब तहकीकात करके कड़ी सज़ा दी जा सके जो इन सरगर्मियों समेत रेप जैसे केसेस में मुलव्वस हैं। ताहम सारम बर्नी कहते हैं कि महज मुल्की नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मिली भगत से इंसानी स्मगलिंग की जाती है जिसे रोकने के लिए एक बैनुल-अक़वामी कानून की ज़रूरत है। उन्होंने कहा,
अफसोस इस बात का होता है कि पाकिस्तान तो बदनाम ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वुमेन स्मगलिंग के हवाले से बिल्कुल सही बदनाम है, नहीं सही तौर पर इन्हीं तरह के गलत बदनाम है, लेकिन बात यह है कि जब वो दुबई जा रहे हैं तो दुबई कैसे इंटर हो रहे हैं, जब सऊदीया जा रहे हैं तो सऊदीया कैसे इंटर हो रहे हैं, जब और किसी ममालिक जा रहे हैं तो वो कैसे इंटर हो रहे हैं। यहाँ मैं बेशक मानता हूँ कि एक एक साल के बच्चे की उम्र, दो दो साल के बच्चे की उम्र पासपोर्ट पे 15-15, 16-16 साल लेकर के भेजा गया है यहाँ से, लेकिन जहाँ भेजा गया है क्या उनके इन में नहीं ऐसा कि बच्चा 15-16 साल का या 2 साल का या 3 साल का, क्योंकि सारे ममालिक के अंदर ये सब गलत से काम हो रहे हैं।
अमरीकी वजारत खारजा की जानब से एक तकरीब में ट्रैफिकिंग इन पर्सन नामी ये रिपोर्ट जारी की गई। अमरीकी वजारत खारजा का कहना है कि चीन, रूस, जनूबी सूडान, शाम, ईरान, शमाली कोरिया और वेनेजुएला बदतरीन जबरी मशक्क़त और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं और अब म्यांमार भी इसी फहरिस्त में आ गया है। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने जुमे के रोज़ वाशिंगटन में सऊदी अरब के तवानाई के वज़ीर खालिद अल फाहले से मुलाकात की, जिस दौरान तवानाई के उनवान पर गुफ्तगू की गई। महकमा ख़ारजा के बयान में मज़ीद तफ़सील फ़राहम नहीं की गई। अमरीका ने सऊदी अरब और खलीज के दीगर मुल्कों पर जोर दिया है कि नई ताज़ीरात के तहत ईरान को तनहा करने की अमरीकी कोशिशों की हिमायत में वो तेल की रसद का इस्तेमाल करें। तेल दरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम में सऊदी अरब तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क शुमार होता है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से चीन की स्टील और एल्युमिनियम दरामदात पर आयद महसूलात जल्द ही अमल में आने वाली हैं। ताहम इस दौरान तिजारती और माली उमूर के माहिरीन ये देख रहे हैं कि इससे मोटरसाजी, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी की सनतों में तलातुम पैदा होगा। इस बारे में एलिजबथ चेरनेफ की रिपोर्ट, अंजुम हैरल्ड गिल की जुबानी।
रियासत विस्कॉन्सिन में फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक प्लांट की इफ्तिताही तकरीब में सदर ट्रंप ने एक दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक मुख्तलिफ पैगाम दिया था। हार्ले डेविडसन, बराहे करम वो खूबसूरत मोटरसाइकिलें यहाँ अमरीका में ही बनाते रहें, मेहरबानी से, ठीक है, हमसे चालाकी की ज़रूरत नहीं, चालाकी ना करें। मोटरसाइकिलें बनाने वाली ये मारूफ कंपनी मुबैना तौर पर अपनी कुछ मोटरसाजी यूरोप मुंतकिल करने का इरादा रखती है ताकि यूरोपीय ममालिक की मसनूआत पर आयद करदा अमरीकी महसूलात के रद्दे अमल में यूरोप की जानिब से अमरीकी मसनूआत पर आयद करदा टैक्सों से बचा जा सके, क्योंकि उनसे मोटरसाइकिलें यूरोप में महंगी हो जाएंगी। इस नई तजारती हिकमत अमली का बगौर जायजा लेते हुए पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के सीनियर फेलो जेफरी शॉर्ट कहते हैं कि चंद अमरीकी मैन्युफैक्चरर पहले से ही नुकसान में जा रहे हैं। जेफरी शॉर्ट कहते हैं,
As the costs are continued over a period of time,
वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लागत बढ़ती जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा अमरीकी कंपनियों का या तो मुनाफा कम होगा जिसकी वजह से वो अपने मुलाजमीन को फारिग करेंगी, और या फिर कुछ ने कहा है कि वो कारोबार ही बंद कर देंगी। साबिक मुआवन अमरीकी तजारती मंदूब जेफ मून कहते हैं कि इंतजामिया की जानिब से जिस किस्म की स्टील और एल्यूमिनियम पर महसूलात आयद की जा रही हैं वो सोच की हद तक तो आसान लगती हैं लेकिन काबिल अमल नहीं हैं। मून कहते हैं,
There are hundreds of companies that have requested exemptions to the Trump tariffs because these are the steel tariffs.
ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जिन्होंने ट्रंप महसूलात से इस्तस्ना मांगा है क्योंकि ये ऐसे स्टील पर टैक्स है जिन्हें वो इस्तेमाल नहीं करती और वही ट्रंप का हदफ है, इसलिए ये महसूलात इन पर लागू ही नहीं होते। जैसे जैसे महसूलात आयद होने की तारीख करीब आती जा रही है तो फिलहाल बहुत से छोटे अमरीकी कारोबार देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। इसी दौरान सदर ट्रंप कानून साजों पर जोर दे रहे हैं कि वो कौमी सलामती को लाहक खतरात से निमटने के लिए नज़रसानी किए गए इजाफी शुदा इकदाम की मंजूरी दें। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
شمالی تھائی لینڈ میں واقع غاروں کے ایک طویل سلسلے کی کھوج میں گئے نوجوانوں اور ان کے سوکر کے کوچ کی جانب سے خیریت کی آخری اطلاع ایک ہفتہ قبل آئی تھی، جس کے بعد ان سے رابطہ نہیں ہوا آیا۔ تاہم ملک کے وزیر اعظم کی جانب سے ان نوجوانوں کے خاندانوں کے لیے ہمت اور حوصلے کا پیغام دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پریوت چن اوچا نے نوجوانوں کے خاندانوں سے ملاقات کی۔ یہ نوجوان تھام لونگ نامی غاروں کے ایک سلسلے میں گئے تھے۔ یہ سلسلہ میانمار اور لاؤس کی سرحدوں کے نزدیک چینگ رائے صوبے میں ایک پہاڑی کے نیچے 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں بھروسہ ہے اور اسی بھروسے سے کامیابی ملتی ہے۔ وزیر اعظم نے جمعے کے روز غاروں سے باہر کھڑے خاندانوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا یقین ہی ہمارا سرمایہ ہے، جس کے بلبوتے پر ہم اپنے نوجوانوں کو ضرور واپس لائیں گے۔
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات کے بارے میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جولائی میں نیٹو سربراہ کانفرنس میں صدر ٹرمپ کی شرکت کے بعد یہ ملاقات کسی تیسرے ملک میں ہوگی۔ اسی دوران یورپی لیڈروں نے کرائمیا کو روس سے ملحق کرنے کے خلاف روس پر عائد تعزیروں میں 6 ماہ کی توسیع کر دی ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ مسٹر پوٹن کو باور کرائیں گے کہ امریکی انتخابات میں مداخلت بالکل ناقابل قبول ہے۔ ماہرین سے مدثرہ منظر کی گفتگو اس رپورٹ میں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان یہ سربراہ ملاقات 16 جولائی کو ہیلسنکی میں ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ 11 اور 12 جولائی کو نیٹو سمٹ میں شریک ہوں گے۔ آیا یورپی لیڈروں کے ساتھ اس سربراہ کانفرنس کا اثر روس کے لیڈر کے ساتھ ان کی ملاقات پر پڑ سکتا ہے؟ اس بارے میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایڈوائزر ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی ترجیح امریکی مفادات ہوں گے۔
ٹرمپ جو ہے جو وہ اب اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کے انٹرسٹ دیکھتے ہیں، اس کے بیسس پہ کریں گے، نہ کہ وہ جو لانگ ٹرم ایگریمنٹس پہلے ہوئے تھے ان کو دیکھتے ہوئے کیا جائے، جیسے کہ نافٹا کے ساتھ ہوا یا G7 کے ساتھ ہوا، یا ابھی وہ نیٹو میں بھی یہی کہتے رہے کہ نیٹو جو ہے وہ ایک کنسٹرینٹ ہے، وہ امریکہ کو اتنا فائدہ نہیں دیتا جس کی امید تھی۔
اگرچہ صدر ٹرمپ نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ وہ عالمی معاہدوں سے زیادہ امریکہ کے موجودہ حالات اور مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، تاہم کرائمیا کے روس کے ساتھ الحاق کے بعد امریکہ اور یورپی اتحادیوں نے روس پر جو تعزیریں عائد کی تھیں وہ اب بھی برقرار ہیں، اور آج جمعے کے روز ہی برسلز سربراہ کانفرنس کے بعد یورپی لیڈروں نے یہ پابندیاں مزید 6 ماہ تک برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ امریکہ نے بھی فی الحال یہ پابندیاں برقرار رکھی ہیں۔ تاہم کینیڈا میں G7 میٹنگ میں صدر ٹرمپ کے رویے کے بعد یورپی ممالک روسی لیڈر کے ساتھ ان کی ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں، اس بارے میں ڈیلاویر یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان کہتے ہیں،
یورپ کوئی موڈ میں نہیں ہے کہ ٹرمپ نے کوئی بھی ڈیل اگر وہ پوٹن کے ساتھ کرتے بھی ہیں تو آئی ایم ناٹ شیور کہ یورپ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یورپ بیسیکلی جو رشیا کی فوجیں کرائمیا اور یوکرین میں جو گھسے ہوئے ہیں جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے وہ سینکشنز برقرار رہیں گے، لیکن یہ ایک اپرچونیٹی ہے ٹرمپ کو پوٹن کے ساتھ ملنے کے لیے، اور پھر یوں کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ فوٹو آپ ہے اور اس کا فائدہ وہ اٹھانے کی کوشش ضرور کریں گے۔
اندرون ملک صدر ٹرمپ سن 2016 کے امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی چھان بین کو ایک جعلی کاروائی قرار دیتے ہیں، تاہم امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بدھ کے روز کہا کہ صدر ٹرمپ روسی صدر پوتن سے ملاقات میں واضح کریں گے کہ امریکی انتخابات میں کسی قسم کی مداخلت قطعاً قابل قبول نہیں۔ اگرچہ ڈاکٹر زبیر اقبال کو یقین نہیں کہ صدر ٹرمپ ایسی کوئی دو ٹوک بات کہیں گے،
امید تو یہی ہے کہ وہ یہ ضرور کہیں گے ان کو کہ ایسا نہ کریں آئندہ، لیکن اب اس کے یقین تو نہیں ہے۔
امریکہ روس سربراہ کانفرنس کے ایجنڈے کی تیاری میں امریکی محکمہ خارجہ سے مشاورت شامل رہی ہے۔ ڈاکٹر زبیر اقبال کے خیال میں اس سربراہ ملاقات میں 3 نکات زیر غور آنے کی توقع ہے۔
ایک تو نیوکلیئر اگریمنٹ ہے کہ جس کے تحت جو آپ کو یاد ہے کہ INF کا جو اگریمنٹ ہے اس کی بیسس پر وہ رشیا کو کیسے پرسویڈ کرتے ہیں کہ رشیا دوبارہ ان کمپلائنس آ جائے، نمبر ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک یورپ کا تعلق ہے کس حد تک ٹینشن کو کم کیا جا سکتا ہے اور کس کے انٹرسٹ میں اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ دنیا میں جو اور ایشوز ہو رہے ہیں وہاں پر امریکہ اور رشیا کس طرح کوآپریٹ کر سکتے ہیں، مثلا جیسے میں نے عرض کیا سیریا، اس کے بعد نارتھ کوریا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق بات کی جائے گی۔
نومبر میں امریکہ میں وسط مدتی انتخابات ہونے والے ہیں، پروفیسر خان کا خیال ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے جس طرح اپنی کامیابی کا ذکر کیا تھا، روسی لیڈر پوتن کے ساتھ ملاقات میں بھی ان کا مطمئن نظر یہی ہوگا تاکہ وہ اپنے حامیوں کو متاثر کر سکیں۔
ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ وہ رشیا سے کوئی نہ کوئی کنسیشن لے، جیسا کہ وہ تین امریکوں کو وہ نارتھ کوریا سے چھڑا کے لے کر آئے تھے، تاکہ ایک امیڈیٹ وکٹری وہ اپنے دیش کو بتا سکے۔
یورپی اتحادیوں کی مخالفت اور روس کے خلاف پابندیوں کے باوجود صدر ٹرمپ روس کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اور یہ سربراہ ملاقات اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
گزشتہ سال سے امریکہ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی کونسل کی اصلاح کر کے اسے انسانی حقوق کی وکالت کرنے والا ایک سنجیدہ ادارہ بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نکی ہیلی نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ امریکہ کی جانب سے اصلاح کی اپیل پر کان نہیں دھرا گیا۔ ان کا کہنا تھا،
Human rights abusers continue to serve on and be elected to the council۔
سفیر نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے اب بھی کونسل میں شامل ہیں اور منتخب ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیا کی نہایت غیر انسانی حکومتیں مستقل احتساب سے بچ رہی ہیں، اور کونسل ایسے ملکوں کو مستقل سیاسی نشانہ اور قربانی کا بکرا بنا رہی ہے جن کا انسانی حقوق کا ریکارڈ بہت مثبت ہے۔ اس کا مقصد کونسل میں شامل انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کی جانب سے توجہ ہٹانا ہے۔ انہی وجوہ کی بنا پر امریکہ نے سرکاری طور پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کا مرکزی نصب العین یہ تھا کہ دنیا میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کرنے والوں کو انسانی حقوق کی کونسل کی رکنیت حاصل کرنے سے روکا جائے، لیکن ہوا کیا؟ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کو کونسل کے لیے منتخب کر لیا گیا، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ دنیا میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کرنے والے ملکوں میں شامل ہے۔ کونسل دسمبر اور جنوری میں بھی کارروائی کرنے میں ناکام رہی جب ایرانی حکومت نے متعدد مظاہرین کو ہلاک کر دیا اور سینکڑوں کو محض اس لیے گرفتار کر لیا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ سفیر نکی ہیلی نے اسرائیل کے خلاف دائمی تعصب کے معاملے کی طرف بھی توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال امریکہ نے واضح کر دیا تھا کہ وہ ایجنڈا آئٹم 7 کو بدستور جاری رکھنے کو تسلیم نہیں کرے گا، جس میں اسرائیل کو اس طرح الگ کیا گیا ہے کہ کسی اور ملک کو نہیں کیا جاتا۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ اس سال کے شروع میں انسانی حقوق کی کونسل نے اسرائیل کے خلاف 5 قراردادیں منظور کیں، جو شمالی کوریا، ایران اور شام کے خلاف جملہ قراردادوں سے زیادہ ہیں۔ دنیا میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سب سے زیادہ امداد دینے والے ملک اور جبر کے شکار لوگوں کو آزاد کرانے والے اور انسانی حقوق کے علمبردار کے طور پر امریکہ اپنی قابل فخر میراث جاری رکھے گا۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ ہم جبکہ کسی دوسرے پر امریکی نظام کو مسلط نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگوں کے ان حقوق کی ضرور حمایت کرتے ہیں کہ وہ آزادیاں حاصل ہوں جو انہیں ان کے خالق نے عنایت کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل سے الگ ہو رہے ہیں، جو ایک ایسی تنظیم ہے جو اپنے نام کی اہل نہیں رہی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔
وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اور اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھیں بہجت جلانی, پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر تھے کرٹس بائنم. اب آپ سنیں گے ہمارا کرنٹ افیئر شو جہاں رنگ, جس کے میزبان ہیں قمر عباس جعفری. آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ سعدیہ سے اجازت چاہتی ہے. اللہ نگہبان.